أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ورحمة على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں جہاں دو سمندر مل رہے ہیں، یا میں مسلسل چلتا چلا جاؤں. پھر جب یہ دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو یہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر کے اندر اپنا رستہ بنا لیا سرنگ کے طور پر. پھر جب یہ دونوں آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارا کھانا لے کر آؤ، ہمیں اس سفر سے بڑی تکلیف پیش آئی ہے. وہ کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کی طرف جا کے ٹھہرے تھے تو وہاں میں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے اس کے ذکر کرنے سے، اور اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر یہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس پلٹے پیروی کرتے ہوئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کی تھی اور جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس بات پر کہ جو کچھ آپ کو علم عطا کیا گیا ہے وہ ہدایت کا علم مجھے بھی آپ سکھا دیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور کیسے صبر کرو گے اس چیز پر جس کی خبر کا تمہیں احاطہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے تو اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر تمہارے سامنے کروں۔ اس کے بعد آگے قصہ ہے، اگر یہ مکمل ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آگے بھی۔ یہ قصہ ہے مشہور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو قرآن مجید کی ان آیات کے اندر صراحتاً موجود ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اس بات پر بھی تمام مفسرین اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اتفاق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو بنو اسرائیل کے بڑے اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے اور جن کا فرعون سے مقابلہ ہوا اور جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں میں ان کا واقعہ آیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اتفاق ہے، ان کا نام قرآن مجید میں مذکور ہے، لیکن جن صاحب کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ان کا کیا نام تھا، تو اس پر بھی تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان کا لقب تھا حضرت خضر۔ خضر ان کا لقب تھا، اور نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ ان کا نام بلیا تھا یا بلیان تھا یا الیاس تھا، مختلف نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن کوئی واضح اور طے شدہ نام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر مفسرین کا اتفاق ہو۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کا لقب خضر تھا، اور اسی لیے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور یہ بھی نبی تھے انبیاء میں سے، مگر ان کو علم تشریعی کے بجائے علم تکوینی عطا کیا گیا تھا جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے اور باتیں سکھائی ہیں وہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کا پس منظر صحیح بخاری میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے، اور بھی کتب احادیث میں، ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں مذکور ہے۔ اور وہ واقعہ جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ وعظ و نصیحت کی، اور حدیث شریف میں ہے کہ ایسی وعظ و نصیحت کی کہ آنکھیں بہنے لگیں اور دل لوگوں کے نرم پڑ گئے۔ ایسی مؤثر تقریر تھی اور ایسی مؤثر نصیحت تھی کہ اس کا تمام سننے والوں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قدر تاثیر ہو رہی ہے اور لوگ رو رہے ہیں اور دلوں پر سر اثر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر بند کر دی۔ اور اسی سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے استدلال کیا کہ جب مقرر یہ دیکھے کہ اثر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو اپنی تقریر روک دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اور زیادہ تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے بجائے اقرب الی السنہ، سنت کے قریب بات یہ ہے کہ ان احوال کو روک دیا جائے، کیونکہ مقصود احوال نہیں ہے بلکہ مقصود اعمال ہے. اور اس کی تائید اس حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھے قرآن مجید سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. تو قرآن مجید شروع کی سورۃ النساء، اور سورۃ النساء جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ چوتھے پارے کے تین پاؤ سے شروع ہوتی ہے، اور جب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس، روک دیا ان کو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے جو نظر اٹھا کے اوپر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو بہرحال اس واقعے میں بھی جب حضرت مسیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت کی اور دنیا اور آخرت کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کی تو ذرفت منہ العیوب ورقت لہا القلوب، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لوگوں کے دل نرم ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر روک دی اور واپس جانے لگے. تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، کہ کیا آپ سے بڑا بھی، کہ کیا اس وقت روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس وقت روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں. اور یہ بات 100% صحیح تھی کہ کیونکہ جتنے امتی ہیں اور نبی ہے تو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والے کون ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا شبہ وہاں سارے لوگوں پر سب سے زیادہ علم عطا کیا گیا تھا. تو ان کا یہ فرمانا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، یہ کوئی غلط نہیں تھا. غلط تو نہیں تھا مگر حسن ادب کے خلاف تھا. چنانچہ حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے عتاب آیا، اور عتاب کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ تعبیر اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، بلکہ یہ کہتے کہ فوق کل ذی علم علیم، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہر علم والے سے اوپر علیم موجود ہے، اللہ تعالیٰ علم والے موجود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے بہت سارے شاخیں، علم کے بہت سارے سمندر مختلف لوگوں کو عطا کیے ہیں. ایک آدمی کو ایسا علم ہوتا ہے جو دوسرے کو نہیں ہوتا، دوسرے کو ہوتا ہے تیسرے کو نہیں ہوتا. تو یہ کہنا چاہیے تھا. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بات کا 100% صحیح ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ حسن تعبیر، حسن ادب کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے. حسن ادب اور حسن تعبیر کو، اور انبیاء کرام علیہم السلام بہت اونچے مقام پر ہوتے ہیں، ان کی ذات جو ہے امتیوں کے لیے اور تمام بنے نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہوتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس میں کوئی بھی کمی جو ہے وہ نہیں رہنے دی جاتی. تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تعبیر اختیار کی کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے موسیٰ، تم سے بڑھ کر بھی علم والے موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ جب مجھ سے بڑھ کر علم والے موجود ہیں تو مجھے ان کی جا کر شاگردی اختیار کرنی چاہیے. چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جہاں جا کر دو سمندر مل رہے ہیں تو وہاں تمہاری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور تم ایک مچھلی اپنے پاس رکھ لو، اور جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی جائے گی تو وہیں وہ ہمارے بندے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا اور لے کر روانہ ہوئے۔ وہ سارا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اب ترجمے کی جو آیات ہیں وہ لے لیتے ہیں، اسی کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں آتی چلی جائیں گی۔ یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی، اس کے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، جب حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں جوان سے مراد خادم ہیں، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، نوجوان تھے، اور ان کو بطور خادم کے، رفیق سفر کے ساتھ لے لیا۔ لیکن قرآن مجید نے خادم کے بجائے لفظ اختیار فرمایا فتح کا، یعنی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، بلکہ یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، حسن تعبیر۔ ظاہر ہے کہ یوشع علیہ السلام خادم تھے، اسی نیت سے ساتھ ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو ساتھ رکھا تھا اسی لیے تاکہ سفر کرنے کے اندر آسانی ہو۔ لیکن خادم ہونے کے باوجود خادم کو خادم یا نوکر کہنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ حسن تعبیر کے خلاف ہے۔ اور قرآن اور حدیث اور انبیاء کرام علیہ السلام 100% حق بھی سکھاتے ہیں، پھر اس 100% حق بات کہنے کی تعبیر بھی سکھاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسلم کے اندر ہے کہ لا یقولن احدکم عبدی و امتی، کوئی آدمی اپنے غلام کو یہ نہ کہے کہ یہ میرا عبد ہے، نہ یہ کہے کہ یہ میری اما یعنی باندھی ہے۔ کلکم عبید اللہ و کل نسائکم اماء اللہ، تم سب اللہ کے بندے ہو، تم سب عورتیں جو ہیں وہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ ولیکن لیقل غلامی و جاریتی و فتایا و فتاتی، بلکہ آدمی کو یہ کہنا چاہیے میرا لڑکا، میرا جوان۔ فوج میں بھی شاید یہی اصطلاح جوان، تو جو نیچے کا آدمی ہوتا ہے اس کو جوان۔ تو یہ تعبیر جو ہے یہ حسن تعبیر ہے کہ نوکر کو یا خادم کو نوکر یا خادم نہ کہا جائے، بلکہ جوان سے یا کوئی اور مناسب تعبیر اس کے لیے اختیار کی جائے جو اس عرف میں اس کی تذلیل کے اوپر یا تحقیر کے اوپر دلالت نہ کرتی ہو۔ تو یہاں یہ فرمایا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ سفر کے لیے کسی کو ساتھ رکھ لینا تاکہ سفر کرنے میں آسانی ہو، یہ توکل علی اللہ یا زہد یا تقوی کے کوئی خلاف نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو کسی خادم کو ساتھ رکھ لینا، کسی ساتھی کو ساتھ رکھ لینا تاکہ وہ سفر کے اندر معاون بنے، تو یہ کوئی تقوی یا زہد یا توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو آپ اپنی خدمت کے لیے یا مدد کے لیے ساتھ رکھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ نوجوان ہو، جوان ہو، اس لیے کہ اگر کوئی بوڑھا دوسرے بوڑھے کو رکھے گا تو اسی سے نہیں ہلا جاتا، تو وہ دوسرا بوڑھا اس کی کیا خدمت کرے گا؟ تو جوان ہوگا، چست ہوگا، آگے بڑھ کر خدمت کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ تو کسی، اور یہ بات ہے قرآن مجید میں بھی ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہی میں ہے کہ جب کسی کو اپنا معاون رکھو، اپنا ساتھی رکھو، خادم رکھو، تو اس کا نوجوان ہونا یا نونا صحیح جوان ہونا ہے جی، طاقتور ہونا، امین ہونا یہ بہتر ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ان خیر من استأجرت القوی الامین، بہترین وہ شخص جس کو آپ اجرت پر رکھیں وہ شخص ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو. طاقتور ہو یعنی اس کام کے کرنے کی قوت اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہو. امین امانت دار ہو یعنی کام کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ سر انجام دیتا ہو. تو جوان کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے بنسبت بوڑھے کے، بوڑھے کے اندر تجربہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن جوان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت قوت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جوان کو اپنے ساتھ رکھا. اس کو قرآن نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کو اپنے ساتھ رکھا اور اس نوجوان سے کہا لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں، او امضی حقوبا، یا طویل زمانے تک چلتا رہوں چلتا رہوں. لا ابرح، میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا طویل زمانے تک چلتا رہوں. یہاں آیت کے اندر لا ابرح سے ابتدا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کلام کی، میں نہیں ٹلوں گا. برح یبرح کے معنی ہوتے ہیں ہٹنے کے اور ٹلنے کے. معلوم ہوا کہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ یہ کام تو کر کے رہنا ہے، نہیں ٹلوں گا، یہ کام تو کرنا ہی ہے. اگر آپ نے شروع میں ڈھیلے پن کا مظاہرہ کر لیا اور ڈھیلے ڈھالے طریقے سے کام شروع کیا، عزم ہی ابھی مکمل نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اتنی نہیں آتی. اور جب آدمی ایک مرتبہ استخارہ کر لے، استشارہ کر لے، اللہ کے طرف سے طے کر لے، مشورے کے بعد، استخارے کے بعد، یا اللہ کے حکم سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کام کرنا ہے تو پھر پکے ارادے کے ساتھ کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں، او امضی حقوبا، یا طویل زمانے تک چلتا رہوں چلتا رہوں. کیا مطلب؟ کہ جب تک میرا یہ کام نہیں ہوگا، جب تک کہ میں ان صاحب کے پاس نہیں پہنچوں گا، ان سے علم حاصل نہیں کروں گا، تو میں چلتا رہوں گا، اپنا سفر نہیں چھوڑوں گا. یہ مقصد تھا، میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک. مجمع البحرین، بحر عربی زبان میں سمندر کو بھی کہتے ہیں، اور بحر جو ہے وہ دریا کو بھی کہتے ہیں، اگر بڑا دریا ہو اس کو بھی بحر کہا جاتا ہے، اور جو سمندر ہوتا ہے بڑا وہ تو ہے ہی بحر. اب یہ جو مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں ایسی جگہ پر جہاں دو سمندر مل رہے ہیں، تو چونکہ نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جہاں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے تو وہاں وہ بندے ملیں گے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک. لیکن کون سی جگہ تھی یہ؟ مفسرین کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ جہاں بحر فارس اور بحر روم ملتا ہے وہ جگہ مراد ہے. بعض حضرات نے کہا کہ جہاں بحر اردن، دریائے اردن اور بحر قلزم میں جا کر گرتا ہے وہ جگہ مراد ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ مقام طنجہ میں واقع ہے. ایک قول جو جس کو زیادہ اختیار کیا ہمارے کئی قریبی مفسرین نے، انہوں نے کہا کہ دریائے نیل جہاں جا کر بحر متوسط میں گرتا ہے وہ جگہ مراد ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں، مصر کے علاقے میں رہے ہیں، تو جہاں جا کر دریائے نیل بحر متوسط میں گرتا ہے اور نیل اور بحر متوسط ملتے ہیں وہ جگہ مراد ہے. اور علامہ عبدالحق حقانی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر حقانی میں یہ فرمایا کہ بحر قلزم کی دو شاخیں ہو رہی ہیں, تو جہاں وہ دونوں شاخیں آگے کٹ جاتی ہیں, جہاں وہ ملتی ہیں آ کر دونوں شاخیں جمع ہو رہی ہیں وہ جگہ مراد ہے. بہرحال یہ علاقہ وہی تھا, یہ مصر کے آس پاس کا, اور زیادہ راجے جس کو اکثر مفسرین نے آخر میں قرار دیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دریائے نیل جو ہے وہ بحر متوسط کے اندر گر رہا ہے وہ جگہ مراد ہے. جب اگر یہ مراد ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے دریا مراد ہے اور دوسرے سے سمندر مراد ہے. تو مجمع البحرین دو سمندروں کے ملنے کی جگہ, یعنی جہاں دریائے نیل بحر متوسط سے مل رہا ہے, جا کر گر رہا ہے وہ جگہ مراد ہے. ایک میٹھا پانی, دوسرا کڑوا پانی, دونوں کی تاثیرات بالکل مختلف. دریائے نیل میٹھا پانی کسی کتنے لمبے علاقے کو سیراب کرتا ہے, طویل ترین دریا ہے, اور پورے علاقے کو افریقہ کو سیراب کرتا ہوا آ کر گرتا ہے. اور جو سمندر ہے وہ نمکین پانی ہے, دونوں کی تاثیر میں بڑا فرق ہے. سمندر وہ بھی ہے, سمندر یہ بھی ہے, لیکن دونوں کے تاثیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. لطیف اشارہ ہے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بھی علم کے سمندر ہیں, کہتے خضر علیہ السلام یہ بھی علم کے سمندر ہیں, لیکن ایک کا علم تشریعی ہے میٹھے پانی کی طرح, ایک کا علم تکوینی ہے سمندر کی طرح پھیلا ہوا. تو یہ کہا کہتے موسیٰ علیہ السلام نے کہ اپنے جوان سے کہ میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک, جہاں دونوں سمندر جا کر مل رہے, او امضی حقوبا, یا میں طویل زمانے تک چلتا رہوں چلتا رہوں. اب دونوں چلے, اور یہ قرآن مجید کا طریقہ پورے قرآن مجید میں, کہ قرآن مجید ساری تفصیلات بیان نہیں کرتا, بس ٹکڑے ٹو دی پوائنٹ, تھوڑی سی یہ بات, پھر بیچ میں بہت بڑا گیپ, پھر تھوڑی سی بات. وہ جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ بیچ میں خود بخود کیا کیا واقعات پیش آئے ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ مجمع البحرین تک جانا ہے, لیکن بین السطور سے قرآن مجید کی تعبیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ جو ضرورت کی بات ہے وہ بیان کی جائے, اور یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی و امی کا, کہ آپ بہت لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے. اوتی تو جوامع الکلم, فرماتے تھے مجھے تو جامع کلمات دیے گئے ہیں, دو مختصر بات لیکن دو ٹوک بات, کہ جس سے دنیا بھی درست ہو جائے آخرت بھی درست ہو جائے, یہ ہے جوامع الکلم. اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ صرف اہم اہم باتیں بیان کر دیتا ہے, اس واقعات کے اندر جو گیپ ہیں وہ آپ آرام سے خود ہی پر کر سکتے ہو, اور پر نہ بھی ہوں اس سے دنیا اور آخرت کے ان مسائل میں کوئی فرق نہیں آتا. اب قرآن یہ فرما رہا ہے, کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا طویل زمانے تک چلتا رہوں. فلما بلغا مجمع بینهما, پھر جب دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ تک پہنچے, نسیا حوتهما, تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. فاتخذ سبیله فی البحر سربا, تو اس مچھلی نے سمندر کے اندر اپنا رستہ بنا لیا سرنگ کے طور سے. اس کی تفسیر حدیث شریف میں آتی ہے صحیح بخاری میں, اور حدیث شریف تفسیر ہے قرآن مجید کی, کہتے موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور حضرت یوشع علیہ السلام بھی سو گئے تھے, آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پانی جو ہے کچھ پانی جو چشمے کا پانی تھا آب حیات, وہ کچھ پانی گرا اس مچھلی کے اوپر اور وہ مچھلی زندہ ہوئی, مردہ مچھلی تھی بلکہ نمک لگی ہوئی تھی, اور وہ مچھلی وہاں سے ہلی تڑپی اور اچھل کے وہ جناب پانی میں، پانی سے وہ دریا میں، سمندر میں، اور اس طرح گئی کہ ایک سرنگ بنتی چلی گئی. جہاں جہاں وہ مچھلی جا رہی تھی وہاں وہاں ایک سرنگ بنتی جا رہی تھی، جیسا کہ تاک ہوتا ہے، سرنگ ہوتی ہے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ نسیہ حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا. تو وہ جو مچھلی تھی اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا سرنگ کے طور سے، یعنی جہاں جہاں مچھلی جا رہی تھی ایک سرنگ بنتی چلی جا رہی تھی. حضرت یوشع علیہ السلام جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع کو چاہیے تھا کہ فوراً بیان کر دے، لیکن پتہ نہیں کیا مصروفیت ہوئی، کیا بات ہوئی کہ بھول گئے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس طرح کے معجزات کرامات تو ظاہر ہوتے ہی رہتے تھے، تو وہ عادی تھے اس طرح کی چیزوں کے، تو ان کے لیے یہ کوئی بہت اوپری چیز نہیں ہوئی، اس لیے شاید وہ اس لیے انہوں نے بہت زیادہ اہمیت نہ دی ہو. لیکن بہرحال بھول گئے، وہ ذکر کرنا چاہتے تھے مگر ذکر نہیں کر سکے. قرآن نے یہی کہا ہے. اب یہ چلے، پھر آگے چلے. اب جب آگے چلے تو اس کو قرآن نے فرمایا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. جب دونوں آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا آتنا غداءنا، کہ ہمارے پاس کھانا لے کر آؤ. غدا کہتے ہیں وہ کھانا جو صبح کے وقت میں کھایا جاتا ہو. آتنا غداءنا، ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ. معلوم ہے کہ کھانا ساتھ لے کر چلے تھے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی سفر میں جائے اور سفر میں سامان سفر زاد راہ اپنے ساتھ رکھے تو یہ توکل علی اللہ کے یا تقوی کے یا زہد کے خلاف نہیں ہے. سامان ساتھ رکھنا تاکہ وقت پر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ تزود توکل کے منافی نہیں ہے. اس کی مزید تفسیر حدیث شریف میں بھی آتی ہے کہ اہل یمن حج کے لیے آتے تھے، کچھ سامان ساتھ نہیں لاتے تھے کھانے پینے کا، اب ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ کون کھا رہا ہے اسی کے ساتھ شریک ہو جائے، تو لوگوں پر بوجھ بنتے تھے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ نحن المتوکلون علی اللہ، کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، ہم کچھ سامان نہیں رکھتے. قرآن کی آیت ان کے خلاف نازل ہوئی. قرآن نے فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. توشہ ساتھ لے کر جایا کرو، کیونکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے. توشہ ساتھ لے کر جایا کرو کیونکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے. توکل کے نتیجے میں اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، یہ توکل نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے، خدا کے خوف کے خلاف ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. توکل تو وہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے. اور جس توکل میں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آنے لگے وہ توکل نہیں ہوتا، وہ تو حاجت ہے، لوگوں کا محتاج بننا ہے. اور الید العلیا خیر من الید السفلا، آدمی کو دینے والا ہونا چاہیے، آدمی کو لینے والا نہیں ہونا چاہیے. توشہ تھوڑا سا زیادہ رکھ لے کہ خود بھی کھاؤں گا دوسروں کو بھی کھلا دوں گا، یہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ میں تو توکل کرنے والا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اللہ ہی ہمیں کھلائے گا. ٹھیک ہے، کھلاتے تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ تزودو، توشہ لے کر جاؤ. فإن خیر الزاد التقوی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی توشہ ساتھ رکھا. اب جب مجمع البحرین سے آگے پہنچے تو بھوک لگی، تکان محسوس ہوئی، تو کہا کہ آتینا غداءنا، ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں اس سفر سے بڑی تکلیف پیش آئی ہے. مفسرین نے لکھا کہ جب تک چلے جا رہے تھے منزل مقصود تک تو تکان محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب منزل مقصود سے بھی آگے نکلنے لگے اور آگے نکل گئے، اب تکان محسوس ہوئی. کوئی من جانب اللہ اشارہ کر دیا گیا تھا کہ تم اب اپنی منزل سے آگے نکل گئے، واپس آنا چاہیے، اعتدال اختیار، واپس آؤ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو فرمایا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں سفر سے بڑی مشقت پیش آئی ہے. قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فإني نسیت الحوت. حضرت یوشع نے خادم نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا، یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب دیکھا تو نہ ہو لیکن اپنے دیکھنے کا اتنا یقین ہو کہ دوسرا آدمی اس کے دیکھنے پر بھی یقین کر لے، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں آپ نے نہیں دیکھا، مراد یہ کہ بالکل یقینی بات ہے. تو کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم چٹان کی طرف جا کر ٹھہرے تھے تو وہاں میں مچھلی بھول گیا تھا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور اس کے ذکر کرنے سے مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے. مجھے چاہیے تھا کہ میں وہیں آپ سے ذکر کر دیتا تاکہ آپ کو مزید چلنے کی تکلیف نہ ہوتی، لیکن شیطان کا اثر ہو گیا، میری غلطی ہو گئی اور شیطان نے مجھے اس کے ذکر کرنے سے بھلا دیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بھلایا اس بات سے مگر شیطان نے کہ میں اس واقعے کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے رستہ بنا لیا تھا. اب حضرت یوشع علیہ السلام نے ساری بات بتائی کہ آپ کھانا مانگ رہے ہیں، وہ تو مچھلی تھی، وہ مچھلی کا یہ واقعہ ہوا کہ اس طریقے سے جب ہم چٹان کے پاس لیٹے تھے تو وہاں پانی پڑا، پانی پڑنے سے وہ تڑپی، تڑپ کر وہ پانی میں گئی اور پھر وہ عجیب طریقے سے سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی. قال ذلك ما كنا نبغي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے، یہی تو ہم چاہ رہے تھے. ذلك ما كنا نبغي، یہی تو ہے جو ہم چاہتے تھے. فرتد على آثارهما قصصا، اب دونوں واپس پلٹے اپنے نقش قدم کو تلاش کرتے ہوئے، کیونکہ کچی جگہ تھی اور کوئی باقاعدہ گزرگاہ تو تھی نہیں مجمع البحرین پر، اور ویسے بھی یہ علاقے اکثر گیلے سے ہوتے ہیں اور جو راستے ہیں وہ پکے نہیں ہوتے، مسلسل چلنے والے نہیں ہوتے. تو اپنے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں حضرات واپس پلٹے تاکہ واپس اسی چٹان کے پاس جا سکیں اور پہنچ سکیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا. فرتد علی آثارہما قصصا، اب یہ دونوں واپس پلٹے اپنے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے. فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. قرآن کہہ رہا، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ واپس پلٹے اپنے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے، جب اس چٹان کے قریب پہنچے تو فوجدا عبدا من عبادنا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم سکھایا تھا. ہمارا ایک بندہ وہاں تھا، اور یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے جب کسی محبوب انسان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کیا فرماتے ہیں؟ عبد. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ہاتھ والے تھے، نگاہ والے تھے، ہمارے بندے تھے. جب کسی محبوب انسان کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر تو اس کو کیا فرمایا جاتا ہے؟ عبد. اسی لیے ایک اور جگہ میں نعم العبد انه اواب، کتنے بہترین بندے تھے. اور اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام دین کے مقامات میں سب سے اونچا مقام مقام عبدیت ہے، کہ آدمی اللہ کا بندہ بن جائے جیسا بندہ بننا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کی تعریف فرمائی، ان کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، خاص رحمت، ہم نے ان کو اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا اور وہ ہمارے بندوں میں سے بندے تھے. اس کو فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا، تو حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع ان دونوں نے پایا ایک بندے کو جو ہمارے بندوں میں سے تھے، آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، ایک علم عطا کیا تھا، علمن میں تنوین، تعظیم کے لیے علم عظیم عطا کیا تھا. اور یہاں تو تفسیر نہیں ہے، تفسیر اس کی حدیث شریف میں ہے بخاری شریف کے اندر، کہ یہ دونوں حضرات جب واپس پلٹے اسی چٹان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چٹان کے اوپر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور سبز رنگ کی ان کی چادر چٹائی ہے، ایک چادر انہوں نے اوپر اوڑی ہوئی ہے اور لیٹے ہوئے ہیں. کہتے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور سلام کا، السلام علیکم، تو حضرت خضر نے چادر ہٹائی اور کہا انا بارضک السلام، یا انا بارضنا السلام، یہ ہماری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا، یعنی کون سلام کر رہا ہے، یہاں تو سلام کا رواج ہی نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں موسیٰ ہوں. کہا تم موسیٰ بنو اسرائیل ہو، بنو اسرائیل والے نبی موسیٰ ہو. کہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہدایت کی باتیں سکھائی ہیں وہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو قرآن مجید نے یا فرمایا فوجد عبدا من عبادنا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا. رحمت کا ذکر پہلے ہے، علم کا ذکر بعد میں ہے، اشارہ ہے لطیف اس بات کی طرف، اصل تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مقصود ہے، اس رحمت کے نتیجے میں علم ہو وہ علم مقبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اصل تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے بعض اوقات علم ہی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. اصل علم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عطا ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر پہلے کیا کہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم عظیم سکھایا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی، قرآن نے اس کو نقل کیا، قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان سے عرض کیا، هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس بات پر کہ جو ہدایت کی چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ آپ مجھے سکھا دیں، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس طریقے سے کہ آپ کو جو ہدایت کی باتیں سکھائی گئی ہیں وہ آپ مجھے سکھا دیں. معلوم ہوا کہ کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے درخواست کرنی چاہیے، زبردستی مجھے بتاؤ. آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو علم کے بھی کچھ آداب ہیں، طریقے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہیں، وہ بھی ایک طریقے سے، یہ حسن ادب ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، بات کرنے کے، ساتھ رہنے کے طریقے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ درخواست کر رہے تھے خضر علیہ السلام سے کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اور اللہ نے آپ کو جو ہدایت کی باتیں سکھائی ہیں وہ آپ مجھے سکھا دیں، درخواست ہو رہی ہے. تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شاگرد یا کوئی بھی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے کسی سے تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس سے درخواست کی جائے کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کہ آپ کے پاس دو تین منٹ ہیں، آپ میں آپ سے پوچھ لوں. ٹھیک ہے، پوچھ لیجیے، یہ صحیح طریقہ. کیا میں آپ کو جو ہدایت آپ کو مل، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی افضل ہے اس کو بھی مفضول سے علم حاصل کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ افضل تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آگے بھی اس کی تفصیل آ جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے، حضرت خضر علیہ السلام کا درجہ، وہ بھی نبی برحق تھے، اور سارے کے سارے نبی علی الرأس والعین ہے، لا نفرق بین احد من رسل، لیکن اس کے باوجود نبی نبی کے درجے میں فرق ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، قرآن نے جگہ جگہ ان کی عظمت کا ذکر کیا ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام اس درجے کے پیغمبر نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے. لیکن افضل بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر کسی مفضول کے پاس جائے تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ قرآن کی اس پورے واقعے سے اس کی تو سبق معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص سکھا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مفضول ہو، اور جو حضرات اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ان سے افضل ہو. ہو سکتا ہے اور آپ میں سے سبھی لوگ مجھ سے افضل ہیں، پھر بھی آپ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہیے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. تو ایک افضل آدمی یا افضل لوگ اگر مفضول سے علم حاصل کریں اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے لیکن اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ علم بڑی دولت ہے اور علم کے لیے جھکنا پڑتا ہے. العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، اور کل حضرت مفتی رفیع صاحب سنا رہے تھے، العلم عز لا ذل فی یحصل بذل لا عز فی، علم عزت ہے اس میں کوئی ذلت نہیں ہے، لیکن یہ حاصل ہوتا ہے ذلت کے ساتھ، ایسی ذلت کے ساتھ جس میں عزت نہیں ہوتی. آدمی کو آ کے بیٹھنا پڑتا ہے سامنے، یہ خود ہی ایک یعنی وہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب جھکاؤ اور تواضع اختیار کی اور کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی چیزیں سکھائی ہیں وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. کیا مطلب؟ کہ ٹھیک ہے رہنے کی تو میں اجازت دے دوں گا، لیکن یہ کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اور آگے وجہ بھی فرمائی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے اس بات پر جس کی خبر کا، جس کے علم کا آپ کو احاطہ نہیں ہے، جس کے پس منظر کو دور تک آپ نہیں جانتے، اس کا اس پر آپ کیسے صبر کر سکیں گے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اور آپ کیسے، وکیف تصبر علی ما لم تحد بھی خبرا، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس بات پر جس کے علم کا آپ کو احاطہ نہیں ہے. کیونکہ جب آدمی کو ساری بات معلوم نہ ہو، اس بات کا صرف کچھ حصہ معلوم ہو، تو طرح طرح کے اشکالات شبہات پیدا ہوتے ہیں، یہ قدرتی بات ہے. اگر آپ کو شروع سے لے کر آخر تک ساری بات معلوم ہو آپ کو سکون ہو جائے گا، لیکن اس کا شروع کا حصہ تو آپ کو معلوم ہے یا بیچ کا حصہ تو کچھ معلوم ہے، نہ ادھر کی بات معلوم ہے نہ ادھر کی، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بیچ کی کیا بات ہے یہ. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میں بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے اس بات پر جس کے علم کا آپ کو احاطہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تواضع اختیار کی، کیونکہ شاگرد کو تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. آپ استاد ہیں، آپ کے پاس میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، علم دین حاصل کر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں صبر سے کام لوں گا. ستجیدونی ان شاء اللہ صابرا، ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، علم صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. کتنی دور دور سے آپ حضرات یہاں پڑھنے آئے، کوئی آدمی کراچی میں رہتا ہے تو یہاں پہنچنا آسان ہے، सुबह से अपना वक्त शेड्यूल बनाना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, वुजू, 10 तरह के मसाइल हैं, आदमी तकलीफ उठा कर आता है, सब्र करना पड़ता है, तब इल्म हासिल होता है। इल्म के लिए सब्र जरूरी है। लेकिन सब्र आदमी इरादा तो करता है, लेकिन होता वो है जो अल्लाह ताला चाहता है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये भी कह दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मालूम हुआ कि दावे से बचना चाहिए। अगर इंशाअल्लाह ना कहा जाता तो दावा हो जाता, मैं सब्र करूंगा, ये दावा है। और ये दावा बहुत बुरी चीज है। दावा हर जगह बुरा होता है, दावा हर जगह बुरा होता है। मुझे उस पर अपने शेख की बात याद आ गई। हाजी मोहम्मद शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अजीब वो गरीब बुजुर्ग थे। जूं जूं मैं कुरान हदीस पढ़ता जाता हूं तो मुझे उनकी अजमत जो है वो मेरी बढ़ती जाती है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि ये आप जो बात करते हैं, कहा ये सब हाजी साहब का फैज है। हालांकि हाजी साहब आलिम नहीं थे, हाजी मुदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो बसा औकात बुजुर्ग ऐसे ही बात करते हैं कि वो आदमी के रस्ते खोल देती है। तो वो हमारे हज़रत हाजी शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात बताई और वो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने नकल की। फरमाया कि अगर कोई तुमसे ये पूछे कि तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत है या नहीं, तो खामोश हो जाओ। इसलिए कि अगर तुम ये कहते हो कि मुझे मोहब्बत नहीं है तो ये कुफर है, और अगर कहते हो कि मुझे मोहब्बत है तो ये दावा है, और दावे का अंजाम अच्छा नहीं होता, दावे का अंजाम अच्छा नहीं हो, तो खामोश हो जाओ। खामोशी में आफियत है। तो दावे से हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि दावे के बाद इब्तिला आ जाता है, आजमाइशें आ जाती हैं। तो यहां भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावे की शक्ल भी नहीं होने दी और ये कहा कि सतजीदुनी इंशाअल्लाह साबिरा, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, वला आसी लका अमरा, और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। हज़रत खज़र ने फरमाया कि قال فإن اتبعتني, कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, فلا تسألني عن شيء, तो किसी चीज के बारे में मुझसे सवाल मत करना, حتى أحدث لك منه ذكرا, यहां तक कि मैं खुद ही उसका जिक्र तुम्हारे सामने बयान करूं, तुम कोई बात मुझसे मत पूछना। मालूम हुआ कि इल्म अगर हासिल करना है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आदमी खामोशी के साथ बात सुने, और खामोशी होनी चाहिए जुबान की भी, खामोशी होनी चाहिए दिल की भी, खामोशी होनी चाहिए दिमाग की भी। अगर आपकी जुबान हिल रही है और आपका दिल हिल रहा है, आपके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ जा रहे हैं, तो इल्म पूरी तरह हासिल नहीं होगा। आदमी को इल्म उस वक्त हासिल होता है जब खामोशी के साथ अपने जहन को फारिग करके वो बात सुने, फिर बाद में फैसला करे कि ये बात सही थी या गलत थी। ठीक है, आप बाद में फैसला कर लेना, लेकिन उस वक्त में ये जरूरी है कि आदमी सवाल ना करे, ना जुबान से सवाल करे, ना दिल से सवाल करे, और ना दिमाग से सवाल करे, खामोशी से एक मरतबा बात सुन ले। खज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर शर्त यह है, फला तसअलनी अन शय, कि किसी चीज के बारे में मुझसे सवाल मत करना, हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा, ता यहां तक कि मैं आपके सामने उसका जिक्र खुद करूं, जब तक मैं खुद जिक्र ना करूं आप मुझसे सवाल मत करना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां तो बड़ा तरीका था। आप जानते हैं थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां जो लोग गए हैं उनमें मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, मौलाना खैर मोहम्मद साहब, मुफ्ती शफी साहब और मौलाना मसीहुल्लाह साहब, कितने बड़े बड़े आफ्ताब महताब थे जो गए हैं। हजरत के यहाँ शर्त यह होती थी कि खामोश रहना है, बोलना नहीं। और जो लोग हजरत को लिखते थे कि हजरत मेरे इश्कालात हैं बहुत सारे, मैं आके हल करना चाहता हूँ, उनको भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जितने इश्कालात हैं वो आप लिख लें, आकर यहाँ बैठे 3 दिन या 7 दिन खामोशी से बैठे, कोई एक बात आपने नहीं करनी, सवाल नहीं करना। जब 7 दिन गुजर जाए اس کے بعد آخر میں جانے سے پہلے آپ وہ سوالات لے کر میرے پاس آ جائیں تو ان میں سے ان کی باتوں کا انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب آدمی 7 دن یا 3 دن یا 40 دن حضرت کے پاس رہتا تھا, کثرت سے ہوتا تھا, جتنے سوالات لکھ کر لاتا تھا اکثر کٹ جاتے تھے, کیونکہ وہ سوالات خود بخود حل ہو جاتے تھے. سوالات پیدا ہوتے ہیں دماغ کی کجی سے, یا صراط مستقیم پر نہ چلنے کی وجہ سے, یا متفرق وساوس کی وجہ سے. جب ایک مرتبہ راستہ صاف صاف سامنے آ جاتا ہے, اعتدال کا افراط اور تفریط سے ہٹ کر راستہ سامنے آ جاتا ہے, سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی شرط لگا دی کہ اے موسیٰ, اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو شرط یہ کہ آپ کو کچھ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. قال فإن اتبعتنی, حضرت خضر نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, فلا تسألنی عن شیء, تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا, حتی احدث لک منہ ذکرا, یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کے سامنے اس بات کا ذکر شروع کروں. اب یہ سوال جواب ہو گیا, حضرت خضر علیہ السلام نے شرطیں لگا دی, طے ہو گیا کہ ساتھ رہیں گے. فانطلقا, اب یہ دونوں ساتھ چلے. اب ساتھ چلنے کے بعد کیا واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی رکھی. چلو جی, واللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کر لو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا شفیعنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.